شمع میری ضالت ہے، عالم تیرا پروانہ
خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے،
پوشم میری سالت ہے عالم تیرا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور الحمدللہ اس سلسلے کی یوں بات بڑی نرالی ہے کیونکہ اس میں اس مبارک سلسلے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر ہم مدنی پھول حاصل کرتے ہیں، ایک مرحلہ وار سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک اور خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ صرف اردو زبان میں نہیں، صرف پاکستان کی علاقائی زبانوں میں نہیں، بلکہ انٹرنیشنل لینگویجز میں بھی اس سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج بھی ماشاءاللہ پنجابی بولنے والے، پشتو بولنے والے، سندھی بولنے والے، بلوچستان کی زبان براہوی بولنے والے مبلغین منچ پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بنگلہ دیش اسٹوڈیو سے، یو کے اسٹوڈیو سے، اور انشاءاللہ عزوجل عربی مبلغ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، انگلش مبلغ بھی اپنے ہمیں تاثرات عطا فرمائیں گے۔ تو بہت کچھ آج ہم نے سیکھنا ہے، اور آج ہمارا ٹاپک کیا ہے، آج ہمارا موضوع کیا ہے، آج بات کریں گے اعلان نبوت کے وقت جو واقعات ہوئے، پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ واقعہ کیسا کمال کا تھا، کچھ غار حرا کا ذکر ہوگا، اور پھر اس کے بعد نبی پاک کی زندگی میں ایک سڈنلی جو ایک ایسا چینج آیا اور ایسی مخالفت کی ہوا چلی، اور جب بھی وہ واقعات پڑھتے ہیں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل بے قرار ہو جاتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور ان کے صحابہ کے ساتھ اپنا کہنے والوں نے، رشتے دار کہنے والوں نے کس طرح مظالم کی آندھیاں ڈھائیں، وہ سب انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، نعت خواہ اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بڑی پیاری پیاری نعتیں بھی ہم سنتے جائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ مختلف زبانوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں بھی سنیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جوانی کا دور ہے، اور بچپن کی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی بھی بڑی نرالی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شباب مجسم حیا اور چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھی۔ اعلان نبوت سے قبل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام زندگی بہترین اخلاق اور عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخاری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی تمام باتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی کا پہنچنا، رسائی پانا تو دور کی بات ہے، اس کا تصور بھی ان کے لیے محال تھا۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ سبحان اللہ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص شیوا تھا۔ حرص، تما، جھوٹ، فریب، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، بری، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں اس زمانے میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ان تمام عیوب و نقائص سے ہمیشہ پاک و صاف رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت اور دیانت اور راست بازی کا پورے عرب میں شہرا تھا۔ مکے کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار اور سب کی نظروں میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص وقار تھا۔ بچپن سے تقریباً اب 40 سال کی عمر مبارک ہو چکی ہے، زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسوم، جاہلانہ عادتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن دامن عصمت ہمیشہ اس سے پاک رہا. مکہ شرک اور بت پرستی کا بڑا مرکز تھا. جی ہاں ناظرین، یہ جملہ بڑا عجیب و غریب میں کہنے جا رہا ہوں. آج مکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ و کعبہ اور عقیدتوں کا مرکز ہے، مگر اسی مکہ شہر میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہ شہر بت پرستی کا، شرک کا سب سے بڑا مرکز تھا. خود خانہ کعبہ میں 360 بت تھے جہاں اس کی ان کی پوجا ہوتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگ ہی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے، لیکن اس کے باوجود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی بت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا. غرض نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگی، اخلاق حسنہ اور بڑے کمال کے محاسن کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف رہی. اعلان نبوت کے بعد جب آپ کے خلاف آندھیاں چلی مخالفت کی، مگر آپ کے بڑے بڑے دشمنوں نے آپ کے کردار میں سے کوشش بڑی کی، مگر کوئی ایک برائی جو ہے وہ تلاش نہ کر سکے، کوئی ایک عیب تلاش نہ کر سکے. بڑی کوشش کی کہ کسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی بات مل جائے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو بتا کر ان کے مخالف کیا جائے، مگر بڑے بڑے دشمنوں نے کوشش کی، کسی ایک نے بھی ادنا سا عیب بھی تلاش نہ کر پائے. اور کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عیبوں سے پاک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا. جبھی تو بریلی کے تاجدار سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، عیب تو دور کی بات ہے، میرے آقا وہ ہیں جہاں امیجینیشن، جہاں گمان بھی عیب کا نہیں ہو سکتا. لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا غیر معمولی کردار آپ نے اس قوم کے سامنے پیش کیا جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی. سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کی برکت ایسی تھی کہ جیسے ہی اعلان نبوت کیا، سبحان اللہ جملہ سنیے جو علماء نے استعمال کیا، کہ جو سعید روحیں تھیں، جو پاک روحیں تھیں، انہوں نے فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا اور گویا شمع رسالت کے پروانے بن گئے. اور یہی تو آج ہمارے سلسلے کا نام بھی ہے کہ سرور کائنات وہ ہستی ہیں، وہ شمع ہیں کہ اس کے بعد جو واقعی نیک لوگ تھے، جن کی فطرت میں نیکی تھی، جو سعید روحیں تھیں، وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتی چلی گئیں اور پیارے آقا کا کلمہ پڑھنے لگ گئے اور پھر شمع رسالت کے پروانے بنتے چلے گئے. کیا خوب بات لکھتے ہیں مفتی اعظم ہند، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانان،
تو شمع رسالت ہے
انشاءاللہ. اعلان نبوت کے وقت سبحان اللہ نبی پاک کی مبارک زندگی میں ایک بڑا عجیب چینج آیا. بالکل آپ یوں سمجھیے کہ معمولات جو ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبدیل ہونے لگے، یعنی گویا ایک زندگی میں نیا انقلاب برپا ہونے لگا. 40 ایئرز کی جیسے ہی عمر مبارک ہوئی تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خلوت پسند ہو گئے، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ عزوجل کی عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر غور و فکر میں دیکھے جاتے، غور و فکر میں گویا مشغول رہتے، اور آپ کا بیشتر وقت جو ہے وہ مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات کی فطرت کے مطالعے میں صرف ہوا کرتا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں آپ گویا وہ کہتے نا گم رہا کرتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گم رہا کرتے اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے بارے میں سوچ و بچار کرتے، تدبیر سوچا کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اللہ اکبر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا تھا کہ جو کچھ دیکھتے تھے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن اور آیا ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، راشد بھائی، وہ وقت ہے جب پہلی وحی کا نزول ہوا چاہتا ہے، اور نبی پاک کا جو کردار، سبحان اللہ، اس سے پہلے جو نبی پاک نے پیش کیا اس پر بھی ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی بات کی تھی، آج ہم نے کچھ اور اس پر ذکر کیا، کیا فرمائیں گے اس وقت خاص کے بارے میں؟
جی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اولاً جو وحی نازل ہوئی اس کو آپ بیان فرمائیں گے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ایک نئی تبدیلی جس کو کہیں وہ رونما ہوئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خلوت نشین ہوئے، اور وحی کے نزول کے بعد پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے گھر تشریف لائے، تو چونکہ یہ پہلی مرتبہ کا معاملہ تھا وحی کے نزول کا، تو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور آپ نے اولا ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی چادر دی جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ سارا ماجرا جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ذکر کیا اور اس بات کا اظہار فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اعلان نبوت سے پہلے ہی کئی سالوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پا چکی تھی اور آپ کی زوجیت میں تھی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اخلاق اور آپ کے خصائص سے واقف تھی، اور گھر والے باہر والوں کے مقابلے میں زیادہ واقف ہوتے ہیں، وہ سارے معاملات جانتے ہیں کیونکہ گھر میں انسان عام طور پر بڑا بے تکلف رہتا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کا جو اخلاق کا معاملہ تھا یا باہر کا معاملہ تھا اس کی ساری منظر کشی کرتے ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ ایک تسلی والا کلام عرض کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں کا ذکر کیا جو اعلان نبوت سے پہلے ہی عطا کی گئی تھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انبیاء کرام پر فضل و کرم ہے کہ جو فرشتے ہیں اور انبیاء ہیں یہ معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عصمت عطا فرماتا ہے کہ اعلان نبوت، اظہار نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہتے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ جو تھے وہ ابتدا ہی سے بڑے شاندار اور کائنات میں سب سے نرالے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات بیان کی گویا کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی کا خلاصہ ہیں، کہ اعلان نبوت فرمانے سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے بخاری شریف میں پوری وہ حدیث پاک ذکر کی ہے جس میں پہلی وحی کے نزول کا واقعہ ہے،
میں انشاءاللہ یہاں پر ان کو انٹرپٹ کروں گا، اور بڑی پیاری حدیث ہے، یعنی جس طرف یہ جا رہے ہیں یہ گویا ایک نعت ہے جو بی بی خدیجہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سنائی، ایک وہ انداز، اور اس پر انشاءاللہ بہت کچھ بات کرنے کو ہے کہ آج بھی جو مجھے اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، اسلامی بہنوں کا اپنے فیملی کے ساتھ کیا کردار ہو سکتا ہے، کتنا سپورٹو رول جو ہے بی بی خدیجہ نے پیش کیا، وہ کیوں ایسی کیفیت بنی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بھی ہم نے سننا ہے، اور انشاءاللہ ایک عجیب عجب داستان ہے آج جس سلسلے کو ہم لے کر آئے ہیں نا، یہ یقین کریں نبی پاک کی زندگی کا ایک ایسا جس کو آپ کہیں کہ روشن باب ہے، اور گویا اس دنیا کے لیے بھی ایک ایسے دریچے کھلے، ایک ایسی راہیں بنی، اور ایک ایسا انقلاب برپا ہوا اس کے بعد، ایک بڑی اسٹرگل والی لائف ہے، بڑی جس کو کہیں کہ تکالیف ہیں، بڑی کوششیں ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ اکرام کی۔ غار حرا یہ کیا کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر غار حرا جو ہے وہ جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ہے، غار خو کو کہتے ہیں، اور یہ غار ہے اس پہاڑ کے اوپر جس کا نام غار حرا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی دنوں تک اپنا کھانا پانی وغیرہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے ہیں، اس پرسکون جگہ پر اللہ کی عبادت میں اکیلے گویا تخلیے میں مصروف رہا کرتے، جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر تشریف لا کر لے جاتے، یا بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچا دیا کرتی۔ اب ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی غار حرا میں عبادت میں مصروف ہیں کہ بالکل اچانک غار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوا، یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو تمام انبیاء کے پاس، تمام رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ فرشتے نے ایک دم کہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، فرشتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا گویا اور گرم جوشی کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر فرمایا پڑھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. فرشتے نے دوسری مرتبہ نبی پاک کو پھر سینے سے چمٹایا, کہا پڑھیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جواب ارشاد فرمایا. جب تیسری بار فرشتے نے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا, ترجمہ کتنا پیارا ہے, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا, پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا, آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. یہی سب سے پہلی وحی تھی سبحان اللہ جو نبی پاک پر گویا اس کا نزول ہوا. ان آیتوں کو یاد کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے. اب نبی پاک کے قلب اقدس پر گویا لرزہ طاری تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑائی جائے, کملی اڑائی جائے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ سکون ہوا تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی جان کا گویا ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اللہ اکبر. مگر اس کیفیت میں ایک گویا ایک بالکل نئی کیفیت تھی. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک کو جو دلاسہ دیتے ہوئے شاندار الفاظ ارشاد فرمائے. جی راشد بھائی اس کو کنٹینیو کیجئے.
جی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ فراست تھی اور اس کے حوالے سے علماء نے کافی باتیں لکھی ہیں کہ آپ کی یہ دانش مندی تھی کہ ایسے معاملے میں آپ نے حوصلہ دلایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں کو بیان فرمایا. اس کے تحت ایک نقطہ بھی میں ذکر کروں گا, اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پورا ماجرا سنا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا کہ آپ ارشاد فرماتے کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے, تو آپ نے عرض کی کہ کلا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کو کچھ نہیں ہوگا, واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ فرمائے گا. ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو غمگین نہ فرمائے گا. وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحیم, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں, وتحمل الکلا, اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ وتصدق الحدیث, آپ سچ بولنے والے ہیں. مزید ارشاد فرمایا وتکسب المعدوم, اور آپ کما کما کر محتاج اور مفلسوں کو عطا کرنے والے ہیں. وتقر الضیف, اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی فرمانے والے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں میں آپ امداد کرنے والے ہیں. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں ہیں اور شانیں ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے ہی ظاہر تھیں, سب معاشرہ بھی مانتا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو ذکر کیا. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں اس حدیث پاک کے تحت ایک بڑا پیارا مدنی پھول ذکر کیا کہ اس سے پتا چلا کہ جو نیک اخلاق ہوتے ہیں, اچھے اخلاق ہوتے ہیں, اچھی عادات ہوتی ہیں, یہ دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے عافیت اور سلامتی کا سبب ہوتی ہیں.
اللہ
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خدشہ ظاہر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے, تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آگے سے آپ کی صفات بیان کر رہی ہیں, گویا پتا چلا کہ نیک اعمال اختیار کرنا اور نیکیاں جو ہیں یہ دنیا اور آخرت میں مصیبتوں کے لیے رکاوٹ بن جاتی.
اب یہ ناظرین یہاں ایک اور خوبصورت پہلو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد, جیسے ہم نے نکاح کے واقعات بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے پچھلے سلسلے میں, کہ اپنا جان و مال گویا اپنا اتنا کچھ سرمایہ بھی تھا وہ بھی نبی پاک کے گویا قدموں پر نچھاور کیا, ایک بڑی خدمت گزار زوجہ بن کے رہی, اور اب جب یہ ایسا وقت آیا تو آپ کو دلاسا دینا. اور اب آپ آگے بھی سنیں گے کہ جب کفار کی طرف سے زبردست جس کو کہیں کہ دشمنوں نے چڑھائی کی اور نبی پاک اور آپ کے صحابہ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں, تو وہاں بھی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا سپورٹو رول, ایک ایسا کمال کا کردار سامنے آتا ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہاں ان اسلامی بہنوں کو سبق لینا چاہیے کہ بعض اوقات گھر میں جو شوہر ہوتے ہیں یا گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ کسی تکلیف میں آ جاتے ہیں, کاروباری ڈیفیکلٹی بھی ہو سکتی ہے, بعض اوقات دشمن کا خوف بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات ویسے ہی انسان کسی پرابلم میں ہوتا ہے, تو گھر والوں کی طرف سے اگر سپورٹ انہیں ملے, گھر والوں کی طرف سے حوصلہ ملے, تو انسان کو ایک الگ قوت مل جاتی ہے, ایک الگ طاقت مل جاتی ہے. اختر بھائی آپ سینئر بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو اپنے گھر والوں کا سپورٹ ملتا ہے نا وہ دنیا بھر کے طوفان کو جھیل لیتا ہے, لیکن تکلیف میں اگر گھر والے ساتھ نہ دینا, اگر گھر والے ڈی مورلائز کریں تو پھر اس کے بعد اس کے لیے کسی بھی مشکل کو جھیلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ کہ کسی کو کاروبار میں نقصان ہو جائے تو گھر والے کہتے ہیں تم نے تو ویسے ہی برباد کر دیا, ہم تو تمہارے سے یہ توقع لگا بیٹھے تھے. اب وہ باہر سے بھی پریشان ہے اور فیملی سے بھی پریشان ہے. یار یہ گھر والوں کی فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی. یاد رکھیے ناظرین, خاص طور پہ جو اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں, یقین کریں اگر کوئی آپ کا گھر میں آپ کے والد ہیں, آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کے بچوں کے والد ہیں، کسی تکلیف میں ہے نا، یہ وقت ہے انہیں سپورٹ کرنے کا. آپ کی طرف سے انہیں حوصلہ ملے گا تو یہ باہر کے معاملات کو انشاءاللہ نپٹ لیں گے. لیکن اگر گھر میں بھی تکلیف، باہر بھی ٹینشن، یہی وہ وجوہات بنتی ہیں کہ انسان بعض اوقات مریض ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ خودکشی کا قدم بھی اٹھانے چلا جاتا ہے. وہ اتنا ڈسہارٹ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں بچا. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ بظاہر کاروبار تباہ ہو گیا، مالی طور پہ کلاش ہو گئے، سب کچھ بک گیا، مگر گھر والے ساتھ کھڑے رہے کہ ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہمارے زیورات لے جائیں، یہ ہماری چیزیں بیچ دیں، آپ فکر نہ کریں، ہماری طرف سے ٹینشن نہ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سکھ کے دن دکھائے ہیں. بلکہ میں پچھلے پروگرام میں بھی ایک بار میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جس زوجہ نے اپنے شوہر کا برے وقتوں میں ساتھ دیا ہے نا، اللہ پاک نے اس کو سکھ کے دن ضرور دکھائے. یہ یاد رکھیے گا، آپ برے وقتوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ پاک کریم ضرور انشاءاللہ آپ کو سکھ کے دن دکھائے گا. دکھ کے دن میں ساتھی بننا چاہیے، دکھ کے دن میں ہاتھ چھڑانا نہیں چاہیے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے. اور یہ میری بات، اور یہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیں. اب انہوں نے کیا کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام چیزیں گویا ایک نئی بات تھی نا، دل اقدس پر گویا خوف بھی طاری ہوا. اب حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. اس زمانے میں جو ورقہ بن نوفل تھے، یہ ایک موحد تھے، یعنی اہل مکہ کے شرک اور بت پرستی سے بیزار تھے، اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی زبان میں انہوں نے ترجمہ بھی کیا تھا. بہت بوڑھے تھے، نابینا ہو گئے تھے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہ وہاں گئیں اور ان سے کہا کہ بھائی آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام باتیں ان کے سامنے بیان کی تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا تھا. پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے زمانے تک میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم مکے سے نکالے گی. آپ نے پوچھا کہ میری قوم مجھے وقت کیسے نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا ہاں، جو بھی شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی کی اور دشمنی پر قبر بستہ ہو گئے. اب کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ جو ہے وہ رکا رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے قرار رہنے لگے کہ پھر دوبارہ جبریل امین نہیں آئے، پھر دوبارہ گویا وحی نہیں آئی. یہاں تک کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے تو آپ کو آسمان سے گویا آواز آئی، یا محمد. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو وہاں جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر آئے، اور گویا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر جلوہ فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے. یہ منظر دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر ایک بار پھر خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکان میں آئے اور آ کر لیٹ گئے اور فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کمبل اڑایا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمبل اوڑ کر لیٹے ہوئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ مدثر کی آیات گویا نازل ہوئیں. اور سبحان اللہ، یہ کیا فرمان ہے! نبی پاک کی اس کیفیت کو گویا قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. سبحان اللہ، ترجمہ سنیے. اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جا. نبی پاک کمبل اوڑھ کے لیٹے نا، تو گویا سبحان اللہ نبی پاک کی اس چادر کی بھی گویا ذکر قرآن میں ذکر ہو رہا ہے قرآن میں کہ اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو. سبحان اللہ، گویا یہ ایک اور سلسلہ وحی کا شروع ہوا اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا دعوت اسلام کا منصب عطا کر دیا گیا. اب اللہ کی طرف بلانے کا پیغام کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور یہ تین ادوار میں ہوا. اس کے علماء نے گویا تین کیٹیگریز بیان کی ہیں کہ پہلا دور کیسا تھا، دوسرا دور کیسا تھا، اور جب تیسرا دور آیا تو علل اعلان پھر اسلام کی دعوت دی گئی، اور اس کے بعد جو مخالفت کی ہوائیں چلیں وہ جب بھی پڑھتے ہیں آج بھی دل غمگین ہو جاتا ہے. راشد، میں سرچ کروں گا، آپ ذرا پنجابی زبان میں اس گفتگو کو لے کے کنٹینیو چلتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟
جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلان نبوت فرماونا اور اس تو بعد تین دی تبلیغ کرنا، دعوت اسلام دینا، ادھے ترے حصے علماء کرام بیان کیتے. اولن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت تو بعد دین اسلام دی دعوت دینا دا حکم ہویا، لیکن او خفیہ طور تے پوشیدہ طور تے جڑے اپنے قریبی لوگ آئے انہاں ہی اسلام دی دعوت دینا دی حکم فرمایا گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قریبی افراد دعوت دیتی اور کئی خوش نصیب آئے جنہ اس دعوت نے قبول کیتا. انشاءاللہ انہاں دا میں ذکر کرے نا. وقت تقریباً 3 سال تے انہی ہویا کہ خفیہ طور تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پوشیدہ طور تے اسلام دی دعوت دیندے آئے. 3 سال مکمل ہونا تو بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے خاندان دے جڑے قریبی رشتے دار ہیں انہاں دعوت دیو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے حکم تے لبیک آکھدے ہوئے کوہ صفا صفا پہاڑی تے جلوہ فرما ہو کے اپنے قبیلے دے اور قریش دے مختلف خاندانن پکاریا بلایا جمع کیتا. بس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اتھے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. پہلو اپنی صداقت انہاں کولو بیان کروائی کہ اگر میں تھن اے آکھاں کہ اس پہاڑی دے پچھو کوئی لشکر ہے جڑا تہاڈے اتے حملہ کرنا چاہندا تے تسی کیا میری گل اے من لے سو؟ تے انہاں سارے وقت آکھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ اسی بالکل من لساں کیونکہ تسی صادق امین ہو تسی ہمیشہ سچ ہی بول دیو. بس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ دے عذاب تو تہن ڈرینا اور تسی میری دعوت قبول کرو اسلام دا پیغام دتا. وقت انہاں کفار جڑے بدبخت ہے انہاں بڑی دل آزار گلاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واسطے کیتیاں. تقریباً 1 سال دا عرصہ ان ریاوت 4th سال اعلان نبوت دے 4th سال اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرمایا کر علل اعلان ہن سارن دعوت دیتی جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علل اعلان دعوت دیتی اور جدن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دینا شروع کیتی اس وقت تو لے کے اج تک الحمدللہ اسلام دا بول بالا ہی ہے اور آئے دن الحمدللہ لوگ دار اسلام وچ دامن اسلام وچ شامل ہو رہے ہیں
ماشاءاللہ. یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا دور تھا ناظرین اس میں ابھی بالکل قریب کے لوگوں کو گویا اسلام کی دعوت دی گئی اور سبحان اللہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اللہ کی طرف بلایا تو جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ سعید روحیں جو تھی وہ لوگ جو پاکیزہ کردار کے گویا مالک تھے سبحان اللہ وہ فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. سب سے پہلے عورتوں میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کے ساتھ ہی تھی وہ ایمان لے آئیں. اسی طرح آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. لڑکوں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم ایمان لائے. غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے تو کمال یہ کیا کہ جیسے ہی اسلام قبول کیا فوراً اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. آپ کی دعوت و تبلیغ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا کہ آپ کی دعوت سے ایمان کون کون لایا اور اس نے ایمان لا کر کیا کردار اسلام کے لیے ادا کیا وہ سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت زبیر بن العوام, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی جلد ہی دعوت اسلام میں آ گئے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے گویا پھر آئے. اور اس کے بعد سبحان اللہ چند دنوں بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ, حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد, حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان بن مزون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. تھوڑا عرصہ گزرا تو سیدنا ابو ذر غفاری, حضرت صہیب رومی, حضرت عبیدہ بن الحارث, سبحان اللہ سعید بن زید, عمر بن نفیل, ان کی زوجہ فاطمہ بنت الخطاب جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ یہ سلسلہ گویا چلتا چلا گیا. مگر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہوئے ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے امن اسلام میں وابستہ ہونے والے جو لوگ تھے وہ فطرتاً نیک تباہی تھے. پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں گویا وہ سرگردہ تھے. کفار مکہ کی بت پرستی سے وہ پہلے ہی دل سے بیزار تھے. اور سبحان اللہ جیسے ہی نبی پاک نے اعلان کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے.
سبحان اللہ یہاں پر دو باتیں ذکر کروں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کی اپنی نرالی ہی شان ہے. ان کے بارے میں آتا ہے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ایمان لائے آپ نے جتنا مال آپ کے پاس تھا وہ بارگاہ رسالت میں آپ نے پیش کیا اور اسی دن سے آپ نے دعوت اسلام شروع کر دی. اور آپ کی نیکی کی دعوت سے اسلام کی دعوت سے ایسے ایسے افراد نے ایمان قبول کیا جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کا شرف ملا جو نبیوں اور رسولوں کے بعد ایک افضل جماعت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ شان ہے کہ جب سے آپ نے اسلام قبول کیا اسی وقت سے آپ نے دعوت اسلام شروع کی. اور ایک تو یہ کہ آپ نے دعوت اسلام دی, دوسرا یہ کہ وہ غلام اور معاشرے کے جو کمزور طبقے کے افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے جو کافر آقا تھے اور ان پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رسول کی رضا کے لیے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. ایک لمبی فہرست ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ دوہرا کردار ہے. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، علامہ شمس الدین زہابی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیر عالم نبلاء میں یہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا فضل و انعام فرمایا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے آنگن میں، آپ کے دامن میں اور آپ کی رحمتوں کے سائے میں،
آپ کی گود میں گویا پرورش پائی انہوں نے، سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر جیسے نبی پاک نے اعلان کیا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم بھی نبی پاک کے دامن سے گویا وابستہ ہو گئے. مختلف زبانوں سے بھی انشاءاللہ ہم برکتیں لیتے ہیں، انشاءاللہ براوی زبان کے مبلغ موجود ہیں. نبی پاک پر پہلی وحی کا گویا نزول ہو چکا اور اب اسلام کی دعوت کا سلسلہ ہے، کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض جوان انداز ماشاء اللہ سلسلے اتنگورے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا اعلان نبوت پد ہرا واقعہ گھرونما مسو ہرا دعوت اسلام نا تبلیغ شروع مسک انہا ہیت چلیں گے اور انہا گفتگو چلیں گے ٹھیک. نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نا عمر مبارک گھراٹیما 6 سال ٹی داخل مس، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا مبارک ذات اقدس ٹی اسی پوچھ کنو انقلابس رونما مسک، یکی یہ اختیار کرنگ یکی ٹی ہننگ اللہ تبارک و تعالی نا عبادت کرنگ نا شوق بہت زیادہ پیدا مسک، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نا عبادت کرنے کے یک غار حرا نا انتخاب فرمائے سے. غار حرا مکہ مکرمان مسمیل مر اس مشا سے ہرا مشن اپنے جبل حرا، جبل حرا ٹی جبل حرا نا زیا غار حرا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا ٹی ہنا کے اللہ تبارک و تعالی نا عبادت شروع کرے، اور ہرا ٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا کننگ نا ارغ نا دیر نا سامان ختم مسورا یا تو تین اٹ اراغ بس سکے اور تو سامان تے ہے سکے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا ضعیف حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامان درے کے او کم پت دا غار حرا ٹی پہلا وحی بسک، اور او کم پت دعوت اسلام نا سلسلہ شروع مسک، اور او کم پت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا پہلا دورہ ہراٹیم دعوت اسلام نا پہلا دورہ شروع مسک. تو سبحان اللہ دگنی فرمائے فیس کہ پاکنگ روح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا تبلیغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا دعوت قبول کرے دونکہ افتانی ذکر فرمائے فیس ماشاءاللہ.
سبحان اللہ. جناب کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلتے ہیں. جی
حبیب بھائی، تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. مہرے چرخے نبوت پہ روشن درود، پھولے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. اعلان نبوت اور اس کے بعد کے واقعات، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، کیا بات ہے، کیا عطائیں ہیں. کرم بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا آسمان سے مصطفیٰ بن کر صلی اللہ علیہ وسلم.
بہت شکریہ آپ کی کال کا. اگلی کال دیجیے گا.
میرا نام غلام محمد ہے، میں تونسر شریف دوچوں لیندا پیا. میرے کو تہاڈا پروگرام بہت چنگا لگدے. سرائکی کوئی نعت سنا دے وہ.
سرائکی اچ نعت سنا دے وہ. بھائی اب آپ تیاری کریں سرائکی نعت کی. چلیں ایک اور کال دے دیں.
عالم تیرا پروانہ پروگرام وچ اج عبدل عبد بھائی بھائی نے تو صحیح پہاڑی زبان وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے نزول وحی نے اظہار نبوت نا جڑا وقت دسا اس کا کچھ عرض کرنا چاہنا ہے. جس غار حرا وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوپر وحی نا نزول وا تو تسا کر لوٹیا تو بہار بات اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سہارا بنی دارس پن بھائی کے تسا غریبا دی مدد کرنے ہو، نیکی نے کام کرنے ہو، نیکی نی دعوت دینے. اسی اصل یہ سبق حاصل ہونا کہ اگر کوئی مشکل وقت خامند پر اچھی رچھے تے کرے علی انہاں نا سارا بننا چاہیے، دارس بنوانی چاہیے، اور نیکو کار اگر بچی نی امی اسی تے پھر کر بھی برکت اللہ اسی. اللہ تعالی تو سنا پروگرام قبول فرمائے.
آمین آمین. بہت شکریہ. پہاڑی زبان میں بھی چلے مدنی پھول ہمیں مل گئے. جی اگلی کال دیجیے گا.
میرا نام امان اختاری ہے. ماشاء اللہ عبد الحمید صاحب، آپ عالم تیرا پروانہ سلسلہ بڑا پیارا لے کر چلتے ہیں، اور آج ماشاء اللہ نیا سیٹ بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے. عبد الحمید صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نگران شورا کے سلسلے مسائل کے حل میں تشریف لائے تھے نا، تو آپ نگران شورا کو بھی اپنے سلسلے میں بلا لینا. جزاک اللہ خیرہ.
ان شاء اللہ یہ اچھا مشورہ ہے. نگران شورا کو بھی عرض کریں گے کہ وہ بھی تشریف لائیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں انگلش زبان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ شان سنیں گے، اسی دور کے متعلق کچھ مدنی پھول سنیں گے. اردو ویورز بھی ساتھ رہیے گا کیونکہ جب انگلش مبلغ بات کریں گے تو انشاءاللہ اردو سب ٹائٹل بھی ہوں گے، یعنی اردو میں وہ لکھا ہوا بھی آئے گا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے ہمارے لیے وہ کیا مدنی پھول بھیجے.
My dear Islam brothers and viewers of Madani channel and our beautiful program, Alam Tera Parwana. MashaAllah Azza wa Jal, our Prophet Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam lived such a simple and beautiful life, even after his announcement of prophethood. I want to really mention a very beautiful story that has been written in Siratul Nabawiyyah of Ibn Hisham. On page number 117, it says that one day, the disbelievers of the Quraysh gathered in the noble Kaaba whilst the Prophet sallallahu alaihi wasallam was performing salah near the Kaaba. Abu Jahl picked up a heavy stone with the foul intention of ma'azallah azza wa jal, using it to crush the blessed head of the grandfather of Hassanain, the remover of sorrow and pain sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, whilst he performed sajda. He drew forward, but the moment he got close, he suddenly withdrew and fled. The astonished unbelievers asked him in shock, "Abul Hakam, what happened to you?" And he replied, "As soon as I drew near, my senses failed me. I saw a horrific camel with a terrorizing head and a fearsome neck, gnashing its teeth with its mouth wide open, all the while advancing upon me as though to swallow me. I have never seen a horrific camel in my life." The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, "That was Jibreel alayhi salatu wa salam, who would have caught Abu Jahl had he come any nearer." My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, and those who are watching this beautiful program, Alam Tera Parwana, our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa sallam went through a lot of hardships in the early days of Islam. Such hardships that even if we mention them, a person, he trembles, that this is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam went through. Do you remember 3 years of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam in the open air in Shaub Abu Talib, where people, you know, their water and food was stopped going to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Muslims. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he would perform salah near the Kaaba, and the people, they would put intestines on top of the blessed head of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. He was tortured. And then at the time in Taif, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam went there to spread the message of Islam, you've read the booklets of Amir al Sunnat, you've heard the scholars, how the Prophet sallallahu alaihi wasallam was tortured, how people used to throw stones at him. Yeah, my dear Islam brothers, our beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, even though all these struggles, he never gave up, because he had a mission. He had a mission that he had to complete. And subhanallah azza wa jal, even going through such difficulties, the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he completed his mission and he spread Islam throughout the region of Arabia. And alhamdulillah azza wa jal, today we have Islam in all four corners of Islam. Let's read the life, the biography of our beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and inshallah make this intention that I will also act upon the sunnah of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. May Allah ta'ala reward us, and may Allah azza wa jal forgive our sins. Please come forward and read the seerat of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa sallam. So many beautiful madani pearls that we will learn from his life, and try to adopt them on your own life as well. May Allah ta'ala reward us for the sake of the beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ameen bijahin nabiyyil ameen sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam.
MashaAllah, MashaAllah. بڑے پیارے مدنی پھول انگلش زبان میں بھی ہمیں ملے. آئیے, ہمیں تھوڑی دیر پہلے کال کر کے نعت شریف کی گویا فرمائش بھی کی گئی تھی, تو اس کے بھی کچھ اشعار سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ گویا نثر میں بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا, نظم میں بھی ہوتا رہے گا, نعتیں بھی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. جی.
کملی والے محمد تو صدقے میں جان, جن نے آگے غریباں دی باں پھڑ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جان, کملی والے محمد تو صدقے میں جان, جن نے آگے غریباں دی باں پھڑ لئی, جن نے آگے غریباں دی باں پھڑ لئی. میری بخشش محمد دانا, میری بخشش وسیلہ محمد دانا, جن نے آگے غریب
تو یہ آپ نے پنجابی میں پڑھی ہے اور فرمائش سرائکی کی تھی، میرے پاس میں نے سرائکی نعت لکھی ہے، طرز تھوڑا مل کے بنا لیتے ہیں انشاءاللہ. آ مینڈھا ڈھولا کرا بیٹھی زاری، صلی اللہ تعالی علی محمد. زینی آزمائش میں پڑھی تھی اور میرے پاس لکھی ہوئی تھی، چلے الحمدللہ کام آ گئے. کچھ اور بلکہ کام کرتے ہیں. پشتو ہمارے اسلام بھائی بھی انتظار کر رہے ہوں گے، بڑا پیارا ذکر خیر ہو رہا ہے تو ہمارے پشتو بھائیوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ انٹریکشن ہو جائے. کیا فرمائیں گے آج؟ بڑا خوبصورت اور بڑا تاریخی ذکر ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام کو اسلامی رڑو مدنی چینل کا تن کو سنگا چیپا نور جوبا کے تاسو عبداللہ بیب بھائی نہ راشد بھائی نہ خبر اب اور الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اعلان نبوت نہ مخ کے اس تاسو د خپل دا نبی دا نبوت اعلان لاند دے کڑے اغی نہ مخ کے چی سمر دا سے کارونا ہو چی یو مطلب چی غلط خبر اوی غلط کاری آگے ٹول غلط خبرونا آگے ٹول غلط کارونا اللہ تبارک وتا تاسو پاک و صاف ساتے لے وائی. او الحمدللہ چی لمبانے وحی چے نازل شوا اغین اپا تاسو چے کورتا را لئی اتاسو دا ٹولا کیسا خپل ٹبر لمو خپل خد دا منگا ام المومنین خدیجہ الکبرہ جو مومنان و مور دا اغی لموی نغی تاسو لوی تاسو با اللہ تعالی یواز نپری دی الحمدللہ. ودی تاسو دا غریبانان و مدد کوئی تاسو دا رشتہ داران سارا خص سلوک کوئی نظام خوگو اسلامی رونو مدنی چے نل کتون کو منگلم پکار دا دی چی پا ہر خبر وان دے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پسیرت وان دے عملو کو چی سمرا پا گرانو وخ وان دے چې څومره په ګران طریقې نه الحمدلله دومره محنت سره دا دین اصلاح زمونږ پورې را رسېدلی دی، او دا چې بیا بیا هلته خبره کېږي دغې دپاره کېږي چې بیا بیا سیرت مصطفی خبره کوو او په هغې باندې مونږ عمل هم شروع کړو. الله تعالی دې مونږ له عمل کولو توفیق راکړي.
آمین آمین ماشاءاللہ. آئیے ناظرین کچھ اور کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
عبدالحبیب انکل، آج کا موضوع اعلان نبوت اور اس کے بعد کے واقعات بہت اچھا ہے. عبدالحبیب انکل، آپ سے عرض ہے کہ آپ کے سلسلے میں اس میں بتائے گئے واقعے سے متعلق کسی مقدس مقام کا منظر ضرور دکھایا کریں، اور آپ مشکات فاطمہ کو کب اس سلسلے میں لائیں گے؟
ہاں انشاءاللہ کوشش کروں گا. رات تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن کسی سلسلے میں کچھ دیر کے لیے پوری کوشش کریں گے. اور منظر ہم نارملی دکھاتے ہیں، پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے دکھایا تھا. جی اگلی کال دیجیے.
میرا نام فاطمہ تاریا ہے. سارے عبدالحبیب انکل، عالم تیرا پروانہ سلسلہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اللہ عزوجل آپ کو مزید برکت عطا فرمائے.
آمین آمین. بہت شکریہ بہت شکریہ. ایک اور کال دے دیں.
عبدالحبیب بھائی، آج آپ گرین امام میں بہت اچھے لگ رہے ہیں. عبدالحبیب بھائی، آپ کو بھی میمنی زبان میں بھی نعت پڑھیں.
جی انشاءاللہ، پچھلے سلسلے میں آصف بھائی نے پڑھی تھی میمنی زبان میں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میمنی زبان میں بھی آپ کو نعت سنائیں.
اب میمنی زبان میں آپ مدنی پھول بھی دیا کریں کچھ.
ہاں میمنی زبان میں گال بھی بکے کرا ہوا ہے. چلیں ہاں انشاءاللہ میمنی زبان میں بھی کی نا کہ عرض کرن. جی کوشش کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اب زندگی کا یعنی دعوت اسلام کا دوسرا دور شروع ہوا. پہلے دور کی ہم نے بات کی، اب دوسرے دور میں کیا ہوا کہ 3 برس تک خفیہ اسلام کی دعوت ہوتی رہی، اور اب ایک جماعت گویا تیار ہو گئی. کچھ صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ وابستہ ہو گئے. اب سورہ شعراء کی آیت وانذر عشیرتک الاقربین، اب جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب کیا کیا کہ صفا کی چوٹی پر نبی پاک تشریف لے گئے اور یا معشر القریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا. جب سب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ چونکہ کردار تو بڑا شاندار پیش کیا ہوا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں ہم بالکل آپ کی بات مان لیں گے، کیونکہ آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا اور امین پایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا پھر میں تم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا. یہ سن کر تمام قریش، جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب بھی تھا، حالانکہ وہ چچا تھا، سخت ناراض ہو گیا. سب کے سب چلے گئے اور نبی پاک کی شان میں آل فال بکنے لگے، یعنی اپنے بیگانے ہو گئے، آپ کے گن گانے والے آپ کے گویا پرائے ہو گئے. یہ کیسا وقت تھا ناظرین، ذرا سوچیں کہ اگر انسان اچھا کام کرنے جائے، اور آج کے دور میں یہ اس پورے آج کے ایپیسوڈ میں بیسیکلی دین کا کام کرنے والے مبلغین کے لیے بھی شاندار درس ہے. وہ لوگ جو اچھائی کا کام کرنے جاتے ہیں اور سامنے سے اگر ریپلائی نہیں ملتا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل گرفتہ ہو جاتے ہیں، نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں. آج ان کے لیے بھی سبق ہے کہ آپ رب کے حبیب ہیں، کونین کے والی ہیں، وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، ارے جن کے لیے سارا عالم بنایا گیا ہے ان کو ریپلائی کیسا ملتا تھا، اپنے ساتھ رہنے والے کیسے مخالف ہوئے. مگر کمال کا استقامت اور سبحان اللہ کیا انداز تھا کہ آپ کے قدم ڈٹے رہے جمے رہے، اور نبی پاک گویا ان طوفانوں کے آگے بھی بڑھتے ہی چلے گئے. اور اب وہ تیسرا دور شروع ہوا، وہ وقت آیا کہ اعلان نبوت کا 4th سال تھا. اب اعلانیہ نیکی کی دعوت دینے کا، اسلام کی دعوت دینے کا گویا ارشاد ہو گیا تھا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ طور پر تبلیغ اسلام شروع کر دی، شرک و بت پرستی کے خلاف کھلم کھلا بیان فرمانے لگے. اب تو جناب پورا کا پورا عرب، سارے لوگ ہی گویا آپ کے مخالف ہو گئے. اب نبی پاک اور آپ کے صحابہ پر تکلیفوں کا ایک گویا سیلاب آ گیا، ایک سلسلہ تھا جو شروع ہو گیا. ایک ایسی داستان ہے ناظرین، اتنے واقعات ہیں کہ آج سنے تو عقل بھی حیران ہوتی ہے، آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، دل بھی بے قرار ہو جاتا ہے. نبی پاک پر تو ظلم ہوا، پیارے آقا کو تو ستایا گیا، مگر صحابہ کرام کو جس طرح تکلیفیں پہنچائیں وہ کیا محبت تھی، وہ کیا نبی پاک سے اٹیچمنٹ تھی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نبی پاک ہستی کیسی ہیں کہ آج ان کے نام پر جو لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب دیدار مصطفیٰ کرتے ہوں گے تو پھر کیوں نہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہوں. ایک طرف مارا جاتا تھا اور ایک طرف ایک ہی نعرہ تھا کہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، خاندان چھوڑنا پڑا چھوڑ دوں گا، ملک چھوڑنا پڑا چھوڑ دوں گا، نبی پاک کا دامن نہیں چھوڑوں گا، یہ جو اللہ کا پیغام لائے ہیں وہ نہ چھوڑوں گا. صحابہ اکرام نے ثابت کیا ناظرین کہ وفا کس کو کہتے ہیں، یار دوستی نبھانا کسے کہتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کرنا کسے کہتے ہیں. صحابہ اکرام کی داستانیں پڑھیں تو آج اپنی تکلیفیں ہمارے لیے جو رکاوٹیں لوگ کھڑی کرتے ہیں بہت چھوٹی بڑی مائکرو لیول کی نظر آتی ہیں. اللہ ہمیں حوصلہ نصیب فرمائے اور دین متین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے. لے کر چلیں گے اب اس داستان کو کہ پھر کیا کیا ہوا اور کس انداز سے ظلم و جفا کی آندھیاں چلی. سندھی مبلک کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ یہ جو دور تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اٹس ناٹ ایزی ایرا، یہ وہ آسان وقت نہیں تھا نبی پاک کی حیات طیبہ کا، بلکہ میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اسلام کا سب سے مشکل جو دور تھا یہ وہ وقت تھا جو اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ کیا کیا نہیں کیا گیا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، دبانے کے لیے، مگر سبحان اللہ پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. نبی پاک نے کیا کمال کی لائف اس وقت گزاری اور کیسے صبر و استقلال کے پہاڑ بن کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جو حق پر ہوتے ہیں وہ جھکتے نہیں ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹتے، اللہ کی مدد پھر ایسی آتی ہے کہ وہ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. جی حضور.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکی جی دعوت دین جے لائے اخلاق جو ایک وڈو کردار ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیکی جی دعوت جے کا پنجے قریبی رشتہ دارن، پنجے دوستن احبابن کے جے کا نیکی جی دعوت دینی، ان کا پو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جنے حکم تھیو تو تمام پنجے قریبی خاندان وارن کے علل اعلان نیکی جی دعوت دیو، تو کوہ صفا تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چڑھی کرے قریش جے خاندان وارن کے گھرایو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کا پہرو پنجو کردار پیش کیو. تو اگر ماں تواں کے چواں تو ان پہاڑی جی چوٹی جے پریاں ایک لشکر جے کو آئے وہ لکھو ویٹھو آئے جے کو تواں جے متھوں حملہ آور تھنو آئے، تو چھا تواں مجھے ان گال تے یقین کندو؟ سبنی ایک زبان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی سچائی جی گواہی دینی، تو اساں تواں کے ہمیشہ سچی گلائیندے ڈٹھو آئے، کدے کوڑ تواں جی زبان تے اساں ڈٹھو ہی کونے، تے کرے اساں ضرور تواں جی گال تے یقین کندا سے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی عزوجل جی عذاب کھاں انہوں کے ڈرجایو ارشاد فرمایو تو اگر تواں ایمان نہ آنی دو تو اللہ تبارک و تعالی عزوجل جو عذاب تواں تے نازل تھیندو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیکی جی دعوت دین محل سب کا پہرو پنجو کردار پیش کیو. جے کو تما شروع میں گال کئی تا پنجے عزیز اقربا مٹر مائٹن ما جے وقت مشکل جی گھڑی میں جو کو انہاں جو ساتھ ہوندو انہاں کے دین کھپے، ایو بھی ایک پہلو آئے، لیکن اوے کنے کنے ساتھ ان کرے بھی ندین دین جو اساں جو اخلاق بھلو نہ ہوندو انہاں جے سامو. اگر اساں پنجو اخلاق انہاں سا شروع کھا وٹھی بہتر انداز سا رکھوں تو اللہ جی رحمت سا کدی اگر دکھیو وقت اساں جے متھوں اچھی ویو تو اوے مٹ مائٹ، اوے دوست احباب، اوے پنجا، اوے گھر وارا سب ان وقت اساں جو ساتھ دیندان تے ان جو کردار بھلو آئے. تو اللہ تبارک و تعالی اساں کے بھی کردار سترو عطا فرمائے.
آمین آمین. بہت اچھی بات کی کہ ہمیں اپنے کردار کو نبی پاک کے مبارک اس زندگی کا جو دور تھا کہ پرائے بھی نبی پاک کو امین اور صادق کہتے تھے، آج اپنے بھی ہمیں امین نہیں کہتے، آج اپنے بھی ہمیں سچا نہیں کہتے، آج ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی ہمارے گویا عیوب کو تو جانتے ہیں، خوبیوں سے وہ بھی خوبیوں کے بارے میں بات نہیں کرتے. یہاں ناظرین میں ایک بات آپ کو اور عرض کرنا چاہوں گا، ذرا غور کریں جو خاص طور پہ مذہبی حلیے والے ہیں، دعوت اسلامی والے، اپنے لوگوں سے میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات ہمیں جو دور کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں، دعا کیجئے گا. بعض اوقات کوئی ہم سے پانی بھی دم کروا رہا ہوتا ہے، ہمارے بارے میں بڑا حسن ظن لوگ رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا اپیرنس بڑا نیکوکاروں والا نظر آتا ہے. لیکن کیا یہی انداز ہمارے اپنے گھر والوں کا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے. سب لوگ غور کریں کہ نارملی گھر والے بہت سارے لوگوں سے مطمئن نہیں ہوتے کیونکہ وہ بڑا کلوزلی انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. گھر کے اندر معاملات کیا ہے؟ ہم بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کی خلوتیں الگ ہیں، ان کی جلوتیں الگ ہیں، یعنی وہ پبلک میں کچھ اور ہیں اور گھر میں کچھ اور ہیں قریب. یا اور اسی طرح ہم بھی بعض اوقات کسی پرسنالٹی کو دور سے دیکھتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب اس سے کلوز ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں یار یہ تو ویسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ نبی پاک کی مبارک زوجہ پیارے آقا کے ساتھ ابھی 15 سال کی رفاقت ہو چکی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا 20 سال کا ساتھ ہے. 20 سال پہلے آپ کی دوستی ہو چکی تھی، ساتھ رہا کرتے تھے، قریب سے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. مردوں میں صدیق اکبر ایمان لاتے ہیں، مولا علی آپ کی گود میں پرورش پا رہے ہیں، سب سے پہلے وہ ایمان لاتے ہیں. حضرت زید بن حارث کے بارے میں سنا آپ کے غلام ہیں، گویا سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا، کیونکہ انہوں نے بہت کلوز ہو کر دیکھا تھا. یعنی آقا کی ذات وہ ہے جو جتنا قریب ہوا اتنا دیوانہ ہو گیا، جو جتنا قریب ہوا اتنا ان کا مستانہ ہو گیا کہ کیا شخصیت ہیں. سبحان اللہ، یہ میں نے اور آپ نے بھی غور کرنا ہے کہ ہم سے جو لوگ قریب ہوتے ہیں ہمارے عیب ان پر کھلتے ہیں یا واقعی انہیں لگتا ہے کہ ہم اللہ کرے ایسے بن جائیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کرے ہم اندر سے بھی ایسے صاف ستھرے ہوں کہ جو ہمارے قریب بھی آئے اسے واقعی محسوس ہو کہ یہ نبی پاک کا ایک عاشق ہے، یہ سچا غلام ہے. ایسا محسوس نہ ہو کہ دکھنے میں باتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں اور جناب جب قریب جاتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کتنے معاملات میں کوتاہی ہے. اللہ ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے. بہرحال اب اس داستان کی طرف چلیں گے کہ جب صحابہ کرام علی مردوان اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسی ظلم کی آندھیاں چلائی گئیں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خاندان بنو ہاشم سے تھے تو اب آپ پر کوئی جانی حملہ کرنے سے یوں ڈرتے تھے کہ کچھ ایسا کریں گے تو پورا قبیلہ خلاف ہو جائے گا. لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور طرح طرح کا ظلم وہ کرنا شروع انہوں نے کر دیا. سب سے پہلے نبی پاک کے بارے میں معاذ اللہ یہ مشہور کر دیا کہ آپ گویا کاہن ہیں، ساحر ہیں، شاعر ہیں، مجنون ہیں. ہر کوچہ بازار میں یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. کچھ شریر لڑکوں کا غول آپ کے پیچھے لگا دیا گیا جو راستوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے، یہ کہتے یہ دیوانہ ہے، شور مچاتے، پیارے آقا پر پتھر برساتے. کئی الفاظ تو ایسے ہیں جو ناظرین کہتے ہوئے بھی زبان ساتھ نہیں دیتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی معاذ اللہ دھکا دیتے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی. روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم مبارک گھٹنے لگا. یہ منظر دیکھ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا اور دفع کیا اور کہا تم ایسے آدمی کو معاذ اللہ قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اس لڑائی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت مارا گیا. اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی تصرفات اور معجزات کو دیکھ کر معاذ اللہ آپ کو جادوگر کہا جاتا. آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے تو کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل اور قرآن کو نازل کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے. گلی کوچوں میں پہرے میں لوگ بٹھا دیتے کہ جب قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑے. نبی پاک تلاوت کرتے تو سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے تاکہ اس کا شور اتنا بلند ہو جائے کہ لوگوں کے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز نہ پہنچے. اللہ اکبر. نبی پاک جب کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پاک پڑھتے یا دین کی دعوت دیتے، اللہ اکبر، تو آپ کا چچا ابو لہب پیچھے چلا چلا کر کہتا تھا کہ اے لوگوں یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، معاذ اللہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی کوئی بات نہ سنو. ذرا سوچیں، امیجن کریں، آج اگر ہم کسی کو بیان کریں، درس کریں اور سامنے 4 لوگ کھڑے ہو کر ہمارے بارے میں بری بات کریں، کدھر سے وہ حوصلہ لائیں گے؟ کیسے کریں وہ کام؟ یہ اور ہماری اور آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں نا. اللہ کے حبیب ہیں، اتنا بڑا مرتبہ ہے، مگر کیسی آپ یہ سمجھیے ریٹیلیشن تھی، کتنا نبی پاک کے خلاف مخالفت میں کام ہو رہا تھا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. ناظرین یہ بخاری شریف کی حدیث، اور میں جب بھی یہ راشد بھائی حدیث پڑھتا ہوں نا مجھے اپنے طالب علمی کا دور یاد آ جاتا ہے. بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا ہمارے استاد تھے امجدیہ میں شیخ الحدیث، اللہ پاک ان کو ان کے درجات بلند فرمائے، شیخ الحدیث مولانا اسماعیل صاحب، انہوں نے یہ حدیث پڑھی اور پھر کسی طالب علم کو کہا کہ آپ بھی پڑھیں. ہمارے اس درجے میں یقین کریں سسکیوں کی آواز ہے، یعنی وہ جو یہ جو عربی کے الفاظ آپ جب پڑھتے ہیں تو اس کی ایک الگ چاشنی ہوتی ہے. لیکن ایسا کیا ہوا ناظرین، اس حدیث میں ایسا کیا ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا، کوئی ہے جو آل فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور سجدے کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پر رکھ دے. یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط بدبخت اٹھا اور اوجڑی کو لا کر نبی پاک کے مبارک کاندھوں پر، دوش مبارک پر رکھ دیا. نبی پاک سجدے میں تھے اور دیر تک وہ جو اوجڑی تھی پیارے آقا کی گردن اور کندھوں کے درمیان پڑی رہی. کفار اب ہنس رہے ہیں، پیارے آقا سجدے میں سر مبارک کو نہیں اٹھا رہے کیونکہ ایک کاندھوں پر وہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ہنس رہے ہیں، ٹھٹھا مار رہے ہیں، ایک دوسرے پر ہنستے ہنستے گر رہے ہیں. اتنے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم سن تھی، چھوٹی تھی عمر میں، اب دوڑتی بھی آئیں، ان بدبختوں کو برا بھلا کہا، اس اوجڑی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک سے ہٹایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرارت سے اس قدر صدمہ پہنچا تھا، قلب اقدس اس قدر غمگین تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سے فارغ ہو کر دعا کی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے. پھر نام لے لے کر، حدیث میں الفاظ ہیں، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا کی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی. پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان گھڑے والوں پر خدا کی لعنت ہے. اتنا ستایا ان بدبختوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس کو، اس قدر جس کو کہے کہ تکلیف پہنچائی. مگر کیا شخصیت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ پھر بھی دعوت اسلام دیتے رہے، یہ شریر اپنی شرارتیں کرتے رہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ہے اپنی نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت کو لے کے چلتے رہے. صرف نبی پاک کے ساتھ نہیں ناظرین، صحابہ اکرام علی مردوان کو اس قدر ان ظالموں نے ستایا. ایسے ایسے واقعات ہیں، حضرت خباب بن الارث رضی اللہ عنہ اس زمانے میں اسلام لائے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں مقیم تھے، صرف چند آدمی مسلمان ہوئے تھے ناظرین، قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر لٹایا، آپ سوچ سکتے ہیں، چت کمر کے بل لٹایا، اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی پیٹ کے اندر سے چربی نکلتی، اس کی رتوبت سے کوئلے بجھ جاتے تھے، کوئلے بجھانے کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا، پیٹ سے چربی پگھلتی تھی اور وہ جلتے ہوئے کوئلے بجھتے تھے. برسوں بعد جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا اور اپنی پیٹ کھول کر دکھائی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا، آنکھیں بھر آئیں اور آپ رو پڑے جب حضرت خباب کی پیٹ دیکھی کہ اسلام لانے کی وجہ سے کیا قصور تھا ان کا. اے نماز نہ پڑھنے والو، اے قرآن نہ پڑھنے والوں، ذرا سوچو، ایک وقت وہ تھا کہ جو کلمہ پڑھتا تھا اسے مارا جاتا تھا، جو نماز پڑھتا تھا اسے مارا جاتا تھا، جو تلاوت کرتا تھا، نبی پاک تلاوت کرتے تھے شور مچایا جاتا تھا، کعبے کا طواف کرتے تھے تو مارا جاتا تھا، اذان دیتے تھے تو مارا جاتا تھا. آج مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آج اذان لاؤڈ سپیکرز پر ہو رہی ہیں، ہماری مسجدوں میں قالین بچھے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن مسجدیں بن گئی، مگر اس آسانی میں بھی جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس صحابہ کو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائے گا کہ جن کو نماز پڑھنے کی وجہ سے مارا جاتا تھا. آج جو لوگ تلاوت نہیں کرتے، قرآن نہیں کھولتے، وہ کیا منہ دکھائیں گے ان لوگوں کو کہ جو تلاوت کرتے تھے اور سامنے سے دشمن مارنے آ جاتے تھے. اللہ اکبر، یہ کیسا دور تھا. ہمارے صحابہ نے اس وقت تلاوتیں کی، اس وقت قرآن پڑھا، اس وقت اذانیں دی، اس وقت نماز پڑھی اور پڑھائی، اور ہم آج اس آسانی میں بڑی تعداد میں مسلمان اپنی نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں. آج بات تو کرتے ہیں کہ حضرت بلال کتنی بڑی شان والے تھے، کیا عاشقوں کے امام ہیں، کبھی سوچا حضرت بلال کی زندگی کیسی تھی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ و بازار میں ان کو گھمایا جاتا تھا. کبھی سوچ سکتے ہیں آپ کسی کو گھسیٹ کر بازار میں گھمایا جاتا اور وہ بھی مکے کی گرمی میں؟ آپ کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھی. ٹھیک دوپہر کے وقت گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا. ان کی زبان باہر نکل آتی تھی. مطالبہ کیا تھا؟ حضرت بلال کا قصور کیا تھا؟ کلمہ پڑھ چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے تھے، بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے. امیہ بن خلف کہتا اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے. مگر اس حال میں بھی حضرت بلال کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا بلکہ زور زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے خدا ایک ہے، خدا ایک ہے. آج کلمہ پڑھنے میں کون روکتا ہے مجھے اور آپ کو؟ ایک کلمہ پڑھنے پر اتنا مارا جاتا تھا، اللہ کو ایک کہنے پر اتنا ظلم کیا جاتا تھا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، گرم گرم بالوں پر چت لٹا کر اس قدر مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے. ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل نے نیزہ مارا کہ آپ شہید ہو گئی، آپ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں. حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے. حضرت صہیب رومی کو کفار مکہ اس طرح اذیتیں دیتے اور ایسی مار دھاڑ کرتے کہ گھنٹوں بے ہوش رہا کرتے. ناظرین کس کس واقعے کو اب بیان کیا جائے؟ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد کیا کرتی تھی، اتنا مارتے تھے. اللہ اکبر، ایسے ایسے مظالم ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی، اس کی جھلک کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی نے کئی غلاموں کو خریدا، حضرت بلال کو بھی آپ نے گویا خریدا، حضرت عامر بن فہیرہ اور اس کے علاوہ بھی کئی غلاموں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے رقم پیش کر کر کے خریدا اور انہیں آزاد کیا تھا کہ ان مظالم سے یہ باہر آ جائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کیا عظیم داستان ہے ان کی بھی، کہ دامن اسلام میں آئے تو ایک مسافر کی حیثیت سے حرم کعبہ میں رہے اور روزانہ زور سے چلا چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے، روزانہ کفار ان کو مارتے اور اس قدر مارتے کہ لہو لہان ہو جاتے. بخاری کی حدیث ہے کہ ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. یہ کیسی داستان ہے! اور یہ میں نے آپ کو یوں سمجھیے کہ ایک جھلک بتائی ہے، ورنہ کتابیں بھری پڑی ہیں. چٹائیوں میں باندھتے تھے، دھواں دیتے تھے، دھواں دے کر دم گھوٹاتے تھے. ایسا بھی لکھا کتابوں میں کہ کئی صحابہ کو ڈبکیاں دی جاتی تھی، یعنی پانی میں ڈالتے، سانس گھٹتا، پھر باہر نکال کر کہتے پڑھو، کہو کہ اللہ اللہ کا میں بندہ نہیں ہوں، بعد اللہ اسلام سے منہ موڑ لو، ورنہ پھر ڈبکی دیتے تھے. سوچیے یہ کہنا آسان ہے، یہ کیسا دور تھا جو صحابہ کرام علی رضوان نے گزارا. اور یہ ابھی تو یہ داستان آگے چلے گی، جب شاب ابی طالب کا جو وقت آیا وہ کیسے گزارا، یعنی کمال ہے، یہ کیسا صبر تھا اور یہ کیسی قربانی تھی. گھر بیٹھے اے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ان ممالک میں رہنے والوں، جو ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اور ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، کبھی سوچا کہ یہ اسلام پھیلا کیسے؟ یہ 10 سے 40 کیسے ہوئے؟ یہ 40 سے 100 کیسے ہوئے؟ یہ 100 سے 313 کیسے ہوئے؟ یہ 313 سے 1000؟ یہ اتنے مسلمان کیسے ہوئے اور پھر اسلام پھیلا ہے؟ لیکن یہ جو سٹارٹ کا وقت ہے، اٹس اے موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم. اللہ کرے اس دور کی قدر ہو، صحابہ کرام کی ہمیں قدر ہو اور ہم ایمان کی، اسلام کی قدر کو پہچانے اور شکر گزار بنے ان عظیم ہستیوں کا کہ جن کی قربانیوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور پھر اسلام کی خدمت کا اپنے اندر کوئی جذبہ بھی اللہ کرے ہم بیدار ہو جائے، ہم بیدار کرنے میں کامیاب ہو جائیں. امیر علیہ سنت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اگر نعت خواں ہمیں طرز میں سنائیں، کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام.
کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے،
محنت سے کی تم
کیا شاندار داستان ہے، کیا قربانی کی داستان ہے، کیا کہیں گے راشد؟
جی بالکل، آپ نے جو کچھ واقعات کی جھلک ہی پیش کی، اگر ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا جائے تو سنگ دل آدمی بھی رونا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے درجات بلند فرمائے. اگر صحابہ کرام کے ابتدائی حالات کو دیکھا جائے، اور وہ صحابہ کرام جو ابتدا ہی میں اسلام لے کر آئے، جن کو سابقین اولین کہا جاتا ہے، اشرہ مبشرہ کی قربانیوں کو دیکھا جائے، جس نے جتنی قربانی دی اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنا ہی نوازا. قرآن مجید کی آیات ان کی شان میں نازل ہوئیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گاری کا یہ نتیجہ ہے کہ قرآن نے بھی ان کو ایمان کے لیے ایک آئیڈیل قرار دیا، ایک معیار قرار دیا. ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی قدر بھی کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ دینی معاملات میں رکاوٹیں آتی ہیں، صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے بندے کے درجات بلند فرماتا ہے. جیسے کہ روایت کا خلاصہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جتنا دین کی راہ میں میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کو، صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کر کے ہمیں بھی دین کی تبلیغ کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور رکاوٹوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ جن نفوس قدسیہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، یہ وہ دین اسلام ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا یہ ایسا عظیم شرف ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے نبی اور رسول جو بڑی فضیلتوں والے ہیں، وہ خواہش کیا کرتے تھے کہ ہم اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے بن مانگے یہ نعمت عطا کی، اللہ تعالیٰ اس کو دوام بھی عطا فرمائے. جن صحابہ اور اہل بیت اطہار نے یہ قربانیاں دی ہیں، اس امت پر حق ہے کہ ان کی تعظیم، ادب و احترام کریں، ان کی سیرت کو اپنائیں. اعلی حضرت امام علیہ سنت بڑے پیارے انداز میں صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو شعر کی صورت میں بیان کرتے ہیں. ایک ایک صحابی کی آپ روایت دیکھیں، ان کے حالات دیکھیں، تو یہ اس بات کے گویا کہ مصداق قرار پاتے ہیں کہ جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ناظرین کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
مبشر خبر حکومہ کراچی نا عالم تیرا پروانہ ڈیرو پولیس سلسلہ دا سیدھا کنا کرا سلسلہ جاری کوي بندا وای ما دا مکم نور جاری کوي چې خلکو زمو پښتانه کنا ګوري.
جی یہ تو پشتو زبان میں کال ہے، کیا کہہ رہے تھے؟
تاسو ډیرا منل الله مو عزت وکا، او انشاءاللہ تر سوچے دا سلسلہ چلی گی چلی گی، بیا یو مجلس باقاعدہ دے جوڑ دے گا نا سنگت، حکم کوئی دا سے بدا چلی گی. حوصلہ افزائی فرما رہے، اور یہ دوسری بھی کال ہے کہ یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے.
نبی پاک کا ذکر ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا. جی
میرا نام مریم اتاریہ ہے. عبد الحبیب اتاری انکل، آپ جب پونا آئے تھے تو آپ نے مجھے گود میں لیے تھے، تو میری جو بیماری تھی وہ دور ہو گئی تھی.
ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اب تو آپ ماشاء اللہ بڑی بھی ہو گئی ہوں گی، اب گود جتنی تو نہیں رہی ہوں گی کیونکہ مجھے آئے ہوئے بھی کافی سال ہو گئے. جی اگلی کال دیجیے گا.
حبیب انکل، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ ہم کو بلانا والی ناز سنا دیں، آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. میرا نام مصطفی رضا ہے.
ماشاءاللہ مصطفی رضا بیٹا، بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک اور کال دیتے ہیں.
حبیب بھائی، آپ کا پروگرام عالم تیرا پروانہ بہت اچھا لگتا ہے. اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. آپ گرین امام میں بہت اچھے لگ رہے ہیں. مشکات کی کتنی بہنیں ہیں، کون کون سی ہیں؟
مشکات کی فی الحال تو کوئی بہن نہیں ہے. ہاں میرے دوسرے بیٹے کی ایک بیٹی ہے، ان کا نام مشل فاطمہ، یوں وہ دونوں کزنز ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کی کال کا. یہ بچے بڑی زیادہ کال کرتے ہیں ہمارے سلسلے میں، یہ مجھے تھوڑا سا بہرحال ایک سیگمنٹ لگتا ہے بچوں کا بھی کرنا پڑے گا. anyway, کچھ چلتے ہیں ہمارے براوی مبلک کی طرف. اب یہ تیسرے دور کی طرف ہم نے جو گفتگو کی ہے، اور جس طرح صحابہ کرام علی رضوان اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں دی، کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟
بے شک اسلام نہ اینو جھنڈ، اسلام نہ پیغام، دا ملکہ دی سرمسنے دا، بے شک صحابہ کرام علیہ رضوانہ دا قربانی ہے کہ ہر ٹائم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اسلام نہ تبلیغ شروع کرے تو اللہ اکبر کبیرہ، تیناک دشمن مسو، تیناک غلط توحید پارے، تیناک الر، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نہ حکم نہ مطابق ہر ٹائم اسلام نہ دعوت اور اسلام نہ تبلیغ نہ اعلان علل اعلان کرے تو اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کافرہ طرفان ہر تکلیف ہر ستم بس سر مسک اونا ذکر کتابہ دی موجود رہے، ہران ذکر نیوم کرے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حرم مکہ اٹی نماز خوانی اٹیے کافر عقبہ بن ابی معیط حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ بس تینا خیریے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا لکھڑی شاغا چھکا ہراڑن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا دم بن بنگی شروع مس دا کھلے منظرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہورنگ اٹی اسک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اکبر کھلام بلہ عاشق دا منظر او دی برداشت بدف ہنا کافر خلق کافر میڑا کافر پارے کہ نم ہمو بندے قتل کرے ہرا پائے کی کنا رب اللہ اے او ہنا دیکھ مچٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی خلقو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افت خلق دا اے پیغام دا پروگرام ذریعے حاجی صاحب نا توسل اٹھی کل دنا اسلامی بھائی تھی مدنی چینل نا دی یہ تھے کہ دا اسلام نا پیغام ننیس کا عمل سر مسک صحابہ کرام علیہ رضوان اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا قربانی کو نن اینو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا عزت اور صحابہ کرام علیہ رضوان تا عزت و احترام اتنا است دیجن انشاءاللہ دافتہ برکت اگنے ضرور ملو
اللہ اکبر اللہ کرے کہ ہم اس پوری زندگی سے اور زندگی کے اس مبارک دور سے سبق لیں اور ہم اسلام کی اپنے دین کی قدر کریں اور صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دل و جان سے کس کو کہتے ہیں عزت ایسی کریں کہ پھر وہ کسی طریقے سے ہم سے ناراض نہ ہوں جنہوں نے اتنی قربانیاں ہمارے لیے دی ہم کیا کر رہے ہیں ہم اسلام کی کیا خدمت کر رہے ہیں اللہ کرے اس میسج کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہوں میں چاہتا ہوں ہمارے سندھی اور پشتو مبلک بھی واقعات تو ہم نے بہت سنا ہے آپ میسج جو ہم دینا چاہ رہے ہیں آج اس پورے پروگرام سے کہ ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے ذرا یہ سندھی میں اور پشتو میں ہو اور آج ہم ایک نیا سیگمنٹ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں راشد بھائی ہمیں مشورہ ہمارے اسکالر نے دیا تھا کہ کوئی درود پاک کیونکہ بات ہی نبی پاک کی ہو رہی ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے تو ہم ایک نیا سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں اپنے ہر پروگرام میں جس کا نام ہے فرشتوں کا وظیفہ سبحان اللہ تو فرشتوں کا وظیفہ یہ ہمارا سیگمنٹ کا نام ہوگا اور ہر ہفتے انشاءاللہ راشد بھائی ہمیں ایک بڑا پیارا سا درود پاک بھی بتائیں گے اور اس کی فضیلت بھی بتائیں گے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے سیگمنٹ جی ذرا میسج دے دیں پہلے سندھی بھائی ہمارے
نیکی جی دعوت جے کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہن جے صحابہ کرام علیہ رضوان جے کڈنی دین اسلام جی خاطر انہن وڈی قربانیوں ڈنی اج اگر موجودہ دور میں ہر طرح جی سہولت کھا پو بھی اگر اساں کے کوئی موجودہ دور جے دعوت اسلامی جے مدنی ماحول سا وابستہ آئیں اگر اساں کے کوئی چوے ٹرے جاڑن جے مدنی قافلے میں ہلو تے اساں کے ٹرے جاڑا بھی تمام گھنا دکھیا لگنا ہے تے ٹرے جاڑا کیویں پنجو کاروبار چھڈے کرے اساں مدنی قافلے میں سفر کرے سکنا سے تے پیارا محترم اسلامی بہرو اساں غور کیوں تے اساں جے بزرگان دین اسلاف صحابہ کرام خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین اسلام جلا کینیوں قربانیوں دینیوں انہن جی قربانین تے نظر کرے اساں کے کچھ وقت کڈے کرے پنجے دین اسلام جی نیکی جی دعوت کے عام کرن جلا اساں کے بھی پنجے وقت کے کڈے کرے ان دین اسلام جلا وقت دین گرجے مدنی قافلن میں اگر اساں انشاءاللہ تجل سفر کیوں تا ایک بہترین ذریعہ آئے مدنی قافلو جے کو اساں نیکی جی دعوت پنجن مٹن مائٹن عزیز اقربا بین اسلامی بھائرن تے نیکی جی دعوت اساں آسان طریقے سے پہنچا سکوں
گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آج کے دور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت اور صحابہ کرام کی اس سنت کے نیکی کی دعوت دینا اسلام کی دعوت دینا اس کی خدمت کرنا لوگوں کو جا کر اللہ رسول کی طرف بلانا اگر آج کے دور میں کوئی کرنا چاہتا ہے تو دعوت اسلامی ہمارے لیے یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں درس ہے بیان ہے نیکی کی دعوت ہے انفرادی کوشش ہے اور انشاءاللہ چند دنوں میں جب یہ کرونا وغیرہ کے معاملات ختم ہوں گے تو اجتماع مدنی قافلہ تو گویا ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کچھ اپنے حصے کا بھی چراغ جلا سکتے ہیں اور اگر اس سارے کام میں کہیں کوئی رکاوٹ آئے تو ہمیں نبی پاک صحابہ کرام اہل بیت اطہار کربلا والے یاد آ جائیں کہ ان کو کتنا ستایا گیا امیر اہل سنت کا وہ شعر ہے نا طرز میں بھی سنتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا سبحان اللہ
پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے
سارا گھر قربان
سارا
جی ہمارے پشتو بھائیوں کو بھی پیغام ہوگا.
زماں خوگو اسلامی رڑو مدنی چینل کا تن کو الحمد للہ داس داس واقعات میں واور دل اردو جبا کے پختو کم چلو دیسا ترجمہ منگا کوچ انشاءاللہ سمرا پا گران آوان دے سمرا پا تکلیفوں سارا سمرا مصیبتوں سارا زمونگا صحابہ کرام علیہم و رضوان دا اسلام پیغام مولا را رسول دے منگلم پکار دا دے منگا قدر کو منگا کو جستر کے کولاو کے منگا دنیا کے بیداو شو بلک ساتھ پر منگا غوا کے دا بانگ آواز را لو گویا چے منگا دا خوشخبری سناو شا چے مبارک شا تب دنیا کے نبی علیہ السلام غلام جوڑ شے میں راغل ہے منگا ایمان خو منگ سرا بس دگا شانتے را لو اور جا چے سنگا خلق کو ایمان راوڑے دے اگر سمر پر تکلیفوں نو آندے راوڑے ہو دا دے پروگرام دا کا میسج ہم دا دے رخپل ایمان قدر روکائی رخپل ایمان قدر روکائی رخپل ایمان قدر روکائی اور قدر با آغا وقت کی گی جی دا موزم پابندی کی گی دا قرآن پاک پا حکم ماندے با عمل کاو اور انشاءاللہ جے سور منگ نہ جوڑی گی نو دور اب دن منگ بکار کاو انشاءاللہ خود دا خبر پکار نہ دا آچے خلق چے موز نہ کئی خون نہ کئی اب یا چے دا سے وقت را چے کور کے چرتا واد خادی جوڑا شی یا چرتا غم را شی آموز گزارا چی غم بیا موز پری دیا غر سارا دما خوگو اسلامی روڑوں دعوت اسلامی سارا زان را جوڑ کئی او الحمدللہ سنگا لا کرونا خلاص شی بیا با انشاءاللہ کا اجتماع شروع شی بیا با مدنی کافلی شروع شی انو اللہ تعالی دے منگلا دعوت اسلامی سارا دن پا کاروان دے عمل کو توفیق را کے آمین یا رب العالمین.
آئیے ناظرین اب بنگلہ دیش کی زبان بنگلہ زبان میں کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں کہ مبلغین نے ہمارے لیے کیا آج ریکارڈ کر کے بھیجا. جی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت بہو گھٹنا روئے چھے تار مدھے ایکٹی گھٹنا امیر علیہ سنت دامت برکات من علیہ تا لکھیتو رسالہ عاشقِ اکبر گرنتھر 23 نمبر پشتت الیک کرے چھن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جکن شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم ایر شاتے سور گوہائے پربیش کرن তখন কাফেররা প্রায় গুহার কাছাকাছি এসে পৌঁছল। গুহায় অবস্থান সম্পর্কে মহান রব্বুল আলামিন 10 পারার মধ্যে সূরা তওবায় 40 নং আয়াতের সাত ফরমান সানিয়াস নাইনি ইযহুমা ফিল গার কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ শুধু দুইজন থেকে যখন তারা উভয়ই গুহার মধ্যে ছিলেন আল্লাহ তাআলার প্রিয় মাহবুব শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করার জন্য প্রকাশ্য উপকরণ সৃষ্টি করে দিলেন যখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাইয়েদুনা সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর সাথে সওর গুহায় প্রবেশ করলেন তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে পাহারা দেয়া আরম্ভ হয়ে গেল গুহার মুখে মাকড়সা জাল বুনে ফেলল এক পাশে কবুতর ডিম পেড়ে দিল যখন অমুসলিমরা সেখানে কবুতরের বাসা এবং তাতে ডিম দেখতে পেল তখন বলতে লাগলো এই গুহায় যদি কোনো মানুষ থাকতো তাহলে মাকড়সা জাল বুনত না কবুতর ডিম দিত না কাফেরদের পায়ের শব্দ শুনে আশিকে আকবর সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটু ভয় অনুভব করলেন এবং আরজ করলেন হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন তো আমাদের দুশমন এতই কাছে এসে গেছে তারা যদি নিজেদের পায়ের দিকে দৃষ্টি দেয় তাহলে আমাদেরকে দেখে ফেলবে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন লা তাহজান ইন্নাল্লাহ মা'না দুশ্চিন্তা করো না নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন অতঃপর সাইয়েদুনা সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মনে প্রশান্তি আসলো তিনি একেবারে নির্ভীক হয়ে গেলেন আর হুজুর পুন নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্থ দিন পহেলা রবিউল আউয়াল সোমবার গুহা হতে বের হয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় রওনা হয়ে গেলেন
ওয়াক্ত হুয়া হামারে বহুত প্যারে সেগমেন্ট কা জিসকা নাম হ্যায় ফেরিশতোঁ কা ওয়াজিফা
দুশম মেরি সালাত হ্যায় আলম তেরা
مدنی چینل کے ناظرین عالم تیرا پروانہ کا سیگمنٹ ہے فرشتوں کا وظیفہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کے خلیفہ مولانا جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ. الصلاۃ والسلام. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی رحمتیں نازل فرماتا ہے, اس کے معصوم فرشتے بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر صبح و شام درود پاک پڑھتے ہیں, آپ کے دربار پر بھی حاضر ہو کر ویسے بھی درود پڑھتے ہیں, اور مومنین کو بھی حکم دیا گیا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جائے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق میں بھی یہ شامل ہے کہ آپ کی امت آپ کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرے, اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی ہے, اور محبت کو بڑھانے والا یہ عمل ہے کہ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے. علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی شامی میں رد المحتار میں بڑی پیاری بات ذکر فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں, کل الاعمال فیہا المقبول والمردود الا الصلاۃ علی النبی, کہ ہر عمل میں مقبول ہونے یا رد کر دیے جانے کا امکان موجود ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے, بعض اوقات نیت کی خرابی کی وجہ سے, اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے, یہ شرائط مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل مردود ہو جاتا ہے, رد کر دیا جاتا ہے. لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں, الا الصلاۃ علی النبی, سوائے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے والے عمل کے, فانھا مقبولۃ غیر مردودہ, کیونکہ درود پاک پڑھنا ایسا عمل ہے, ایسی نیکی ہے جو ہر حال میں مقبول ہوتی ہے, کبھی رد نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو ہم درود پاک پڑھیں گے بڑا شاندار ہے, اور امیر اہل سنت زیدہ مجدہو نے اپنے مدنی پنجسورے میں بھی اس کو تحریر فرمایا ہے, اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں بھی پڑھایا جاتا ہے. مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ, اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اسکرین پر بھی دکھایا جائے گا, آپ چاہیں تو اس کی پکچر لے سکتے ہیں, یا امیر اہل سنت کے مدنی پنجسورہ سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وسلم. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کی آل پر درود پاک ہے یہ. اس کی فضیلت امیر علیہ سنت نے جو تحریر فرمائی کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود.
سبحان اللہ, ایک تحفہ گویا آپ کو اس سلسلے میں دیا جائے گا. اب ہر سلسلے میں آپ کو جب یہ درود پاک پڑھایا جائے تو پڑھیں بھی, اور اس کی تصویر لے لیں, پھر اسے یاد کر لیں اور پڑھتے رہا کریں. کتنی پیاری فضیلت ہے, بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے, کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. ناظرین, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا جو زندگی کا حیات طیبہ کا ایک اور گویا ٹرننگ پوائنٹ آیا, جب کفار نے دیکھا کہ بڑے مظالم کر لیے, بڑی یوں تکلیفیں پہنچا لی, کسی صورت یہ لوگ اپنے رب کے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, اسلام کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اب نیگوشیشن کرنے کے بارے میں سوچا گیا, اب کچھ گفت و شنید کے بارے میں سوچا گیا, اور یہ سوچا گیا کہ کوئی آفر کرتے ہیں, کوئی تو مقصد ہوگا نا, کہ ان کا دل کا مقصد کیا ہے. چنانچہ کفار نے کیا کیا, عتبہ بن ربیعہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا گیا کہ جا کے معلوم کرو ان کے دل میں مقصد کیا ہے. تو اگر آپ مکے کی سرداری چاہتے ہیں, یا عزت و دولت کے خواہ ہیں, یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں, آپ کے دل میں جو تمنا ہے, حضور آپ کہہ دیں میں ضمانت لیتا ہوں, میں جو ہے وہ آپ کی پوری تمنا وہ پوری کروں گا, جتنا مال چاہیے, جو سرداری چاہیے, بس آپ کسی طرح دعوت اسلام سے باز آ جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عتبہ کا یہ پیغام سنا تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی. عتبہ نے جب یہ قرآن, اور ذرا غور کریں, آج بھی کوئی قرآن پڑھنے والا اچھا قاری ہو تو ہم سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے, لیکن جب قرآن پاک اللہ کے حبیب کی زبانی ہوتا ہوگا تلاوت, تو اس وقت کیا عالم ہوتا ہوگا. عتبہ کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا, وہ جس کو کہے کانپنے لگ گیا, اور آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ میں اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں, بس کیجئے, میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے. اور اب وہ جو ہے وہ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس آیا اور اپنے لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ میں اپنے زمانے کا, عتبہ جو ہے وہ اپنے زمانے میں بڑا فصیح اللسان اور بڑا جس کے کلام کے چرچے تھے, ساحرانہ کلام کرنے کا جس کو ملکہ حاصل تھا, ون آف دا انٹلیکچوئل پرسن آن دیٹ ٹائم, وہ واپس لوٹ کر سردار قریش سے کہتا ہے کہ میں جو نبی پاک کا کلام سن کے آیا ہوں نا وہ جادو نہیں ہے، وہ کوئی کہانت اور شاعری نہیں بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے، وہ کوئی اور ہی انداز ہے، میں تم لوگوں کو یہ کہتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشوں کی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب خود کو فرا کر دے گا، مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا بھی جو ہے وہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہ مانا، اب ایک اور کوشش کی گئی، اور اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ سلو صفائی کی طرف آئے کہ کوئی بیچ میں کوئی راستہ نکل آئے، اور وہ چند قریش کے بڑے جو معزز رؤسا تھے، امیر تھے، وہ ابو طالب کے پاس آئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بت پرستی کے خلاف، غیر مسلموں کے مشرکوں کے خلاف جو تقریریں تھیں اس کی شکایت تھی کہ آپ کا جو بھتیجا ہے وہ یہ کرتا ہے، ابو طالب نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا کہ میں بات کرتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ابو طالب آئے اور کہا کہ کچھ کوشش کی ہوگی، بات کی ہوگی، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الان اپنا کام کر رہے تھے، تو اب کفار آئے اور آ کر کہا کہ آپ بیچ سے ہٹ جائیں، ہم جانے اور پھر یہ جانے، بعد اللہ انہوں نے گویا ان کو دھمکی دی، تو اب ابو طالب جو ہے قریش کے تیور دیکھ چکے، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میرے پیارے بھتیجے اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو، بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں، اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر اب قریش کے سرداروں کا جو لبو لہجہ ہے، جو ان کا تیور ہے وہ بدل رہا ہے، اب انہوں نے تلوار نکالنے کی باتیں شروع کر دی ہیں، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام سے رک جاؤ، موقوف کر دو۔ اچھا یاد رہے کہ اب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری معین مددگار جو کچھ تھے، کوئی اگر ایک سپورٹر تھا ظاہری طور پہ تو وہ ابو طالب ہی تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اب ان کے بھی قدم اکھڑ رہے ہیں، چچا کی گفتگو سن کر نبی پاک نے کیا کیا، ذرا غور کیجئے گا، یعنی ایک ہی سپورٹر ہو اور وہ بھی کہہ رہا ہو کہ اب اس کی باتوں سے لگ رہا ہو کہ اب میں بھی نہیں سنبھال سکوں گا، ہم جیسا یا اس دور کا کوئی شخص ہوتا تو وہ تو ظاہر ہمت ہار دینا تھا، مگر بات کس سے ہو رہی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جذبات سے بھری ہوئی آواز میں کہا، چچا جان خدا کی قسم، یہ تاریخی الفاظ ہیں ناظرین، سیرت مصطفیٰ کی ہر کتاب میں گویا یہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل کتاب الفاظ ہیں، کونین کے والی کہتے ہیں کہ چچا جان اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا، یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں گا۔ نبی پاک کی جب یہ تقریر جو ہے اور یہ الفاظ ابو طالب نے سنے تو ان کا دل بھی پسیج گیا، اور ان کے ہاشمی جو خون ان کے رگوں میں تھا وہ کہتے ہیں کہ جانِ عم یعنی چچا کے جان، جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یعنی ہر طرح سے قریش کے لوگوں نے کوشش کی کہ نبی پاک کو ان کے مقصد سے ہٹایا جائے، مگر یہ مقصد سے نہ ہٹے۔ اب اس کے بعد ناظرین جب بہت زیادہ تکلیفیں آئیں تو پھر ایک اور سفر کی ابتدا ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حبشہ کے سفر کی بات کریں گے، یہ پہلی ہجرت تھی جو مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑنے پر کیوں مجبور کیا، یہ تو آپ نے سن لیا، مگر حبشہ جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں پر مسلمان گئے، کیسے گئے، یہ سفر کیسے ہوا، وہاں کیا واقعات ہوئے، انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ عربی زبان کے مبلغ نے بھی ہمارے سلسلے میں گویا ہمیں برکتیں دینی ہیں، آئیے وہ بھی سنتے ہیں کہ اسلام کے اس دور کے بارے میں عربی مبلغ ہمیں کیا فرما۔
استمر حياة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هكذا طهرا وزكاء حتى بلغ صلى الله عليه وآله وسلم سن 40 من عمره، وكان يخرج إلى غار حراء ليتعبد ويتأمل ويتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، فبينما هو في الغار حتى جاءه جبريل عليه السلام بالوحي الأول بداية سورة اقرأ، يقول الشاعر: بعث الأمين إلى الخلائق نورا وهدى أتى للعالمين بشيرا، أهلا به أملا أضاء قلوبنا، لولا محمد أظلم الديجورا، بالوحي جاء وبالمنير محجة وفم يضوع مدى الزمان عبيرا. وفتر الوحي فترة ثم أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ممتثلا لأمر ربه متوكلا عليه واثقا به وبدأ يدعو إلى الإسلام الكبير والصغير والحر والعبد والرجال والنساء وكان بدء الدعوة سرا فآمن به رجال من قريش فكان أول الناس إسلاما وإيمانا به أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتمع بهم في دار الأرقم ويرشدهم إلى الإسلام لمدة 3 سنين حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فصعد الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الصفا فجعل ينادي حتى اجتمع الناس إليه فقال لهم صلى الله عليه وسلم إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة وظل الحبيب عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى علنا وجهرا واستمر في الدعوة حتى ازداد أذى قومه له ولمن آمن به صلى الله عليه وسلم فكانوا يعذبونهم بالطعن والضرب وغيرهما من العذاب وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوي أصحابه ويشجعهم على الصبر ولما أدرك الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اشتداد الأمر بأصحابه أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة
سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی خوبصورت گفتگو ہجرت حبشہ اور اس کے پہلے کے واقعات کے بارے میں ہوئی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جیسے میں نے کہا کہ ہجرت حبشہ پر بھی بات کریں گے. آئیے ناظرین, وقت ہوا ہے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کیا سراپا میرے حضور کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا ہم ہر پروگرام میں اس کی ایک گویا ایک عضو مبارک ایک نبی پاک کے جسم اقدس کی خوبصورتی پر بات کرتے ہیں, اور آج بات کریں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قد کے بارے میں. قد انسان کا بڑا کاؤنٹ کرتا ہے ناظرین, اس کی خوبصورتی میں, اس کی وجاہت میں, اس کے وقار میں. بہت زیادہ لمبا ہو کوئی یا کسی کا قد چھوٹا ہو اسے عیب مانا جاتا ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام عیبوں سے پاک ہے نا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ پستہ قد, بلکہ آپ درمیانی قد والے تھے, اور آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا. آپ جب چلتے تو خمیدہ ہو کر یعنی گویا جھک کر عاجزی کے ساتھ چلا کرتے. اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ طویل القامت تھے نہ پستہ قد, بلکہ آپ درمیانہ قد تھے. بوقت رفتار ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ گویا کسی بلندی سے اتر رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ کیسی چال تھی کہ نبی پاک ایسا لگتا بلندی سے اتر رہے ہیں. کہتے ہیں مولا علی, میں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا. سبحان اللہ. اس پر تمام صحابہ کرام علی رضوان کا اتفاق ہے کہ نبی پاک میانہ قد تھے. لیکن ایک کمال کی شان بتاؤں ناظرین کہ نبی پاک کا گویا یہ معجزہ ہے کہ آپ کا قد مبارک تو درمیانہ تھا, مگر میانہ قد کے باوجود اگر ہزاروں کے مجموع میں آپ کھڑے ہوتے تو آپ کا سن انور سب سے اونچا نظر آتا تھا. آپ بہت بڑے مجمع میں تشریف فرما ہوتے, آپ ہی سب سے زیادہ بلند نظر آتے. سبحان اللہ, کیا کمال ہے میرے حضور کا. سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, قدے بے سایہ کے سایہ مرحمت ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام, طائران قدس جس کی ہیں کمریاں اس صحیح سرو قامت آمد پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے نبی پاک کے قد مبارک کی. سر اقدس کی بات کریں اگر ناظرین, سبحان اللہ, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ضخم الراس, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک بڑا تھا جو شاندار اور وجی ہونے کی ایک شاندار نشانی ہے. سبحان اللہ, سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, جس کے آگے سرے سرورا خم رہے ہیں اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں و سلام. اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رفعت و بلندی میں اور بلندیاں عطا فرمائے، کروڑوں ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اے کاش نبی پاک کے جلوہ زیبا کا ہم سب کو دیدار بھی عطا فرمائے، ان کے عشق میں ہم سب کو مست و بے خود رہنا نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، جس پیارے چینل سے ہمیں گویا عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
میرا نام محمد یوسف ہے سر، ضلع مظفرگڑھ. میں ان کا خطاب سن رہا ہوں، ابھی اس وقت دیکھ رہا ہوں مدنی چینل کو، بہت بڑے شوق سے میں دیکھتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان دل کیوں نہ ساری زندگی اتنا اچھی کی ہوئی ہے، بہت بڑی خوشی کی ہوئی ہے. میں یہ تعریف کرے میرے ہیں تو میں ساری رات سنتا رہ گیا.
کون سی زبان تھی؟
سرائے
کی. جی کچھ ترجمہ کریں گے بھائی،
توجہ کر. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ساری رات تذکرہ کرتے رہیں،
ساری رات سنتا رہا، کیا بات ہے. یاد نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھ. یار وہ شعر مجھے پسند بھی بہت ہے، اشکوں کا ہے نا، بڑا پیارا نا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر.
میں
شامل کرتے ہیں. جی
اسلام آباد سے مہربان ساری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ آپ کی برکتیں عطا فرمائے اور دیروں دیر رحمتیں آپ کا نازل. جزاک اللہ
آمین. بہت شکریہ، دعاؤں کا بہت شکریہ. چلیے جناب، وقت ہوا ہے ہمارے آخری سیگمنٹ کا، سلسلے کے اختتام پر ہم اس کو شامل کرتے ہیں، اور سنت رسول اللہ کی.
پوشم میری سالس ہے
ناظرین، آج سنتیں تو ہم سنتے ہی رہے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ اس پروگرام میں بھی. بیسیکلی ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھا دکھے اور زینت اختیار کرے، جس کو آج کے دور میں عجیب عجیب فیشن لوگوں نے بنا لیے ہیں. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلام ہمیں کتنی زینت کی اجازت دیتا ہے، اور زینت کے بارے میں گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں کیا ہیں. تو کچھ میں بھی عرض کروں گا، کچھ انشاءاللہ ہمیں راشد بھائی بھی بتائیں گے. مختلف زبانوں میں چاہوں گا اس پر ہم ڈسکس کریں گے، اور اسی پر انشاءاللہ سلسلے کو اینڈ کریں گے. کہ یاد رہے کہ انسانوں کے بالوں کی چوٹی بنا کر عورت اپنے بالوں میں گوندے، یہ حرام ہے. حدیث مبارک میں اس بات پر لعنت آئی ہے، بلکہ اس پر بھی لعنت آئی ہے کہ جس نے دوسری عورت کے سر میں انسانی بالوں کی چوٹی کو گوندا. یعنی اپنے بالوں کی چوٹی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر کسی اور کے بال جو انسانی بال وغیرہ ملتے ہیں اور اس کی چوٹی وغیرہ بنائی جاتی ہے، تو وہ بالکل جائز نہیں ہے. اچھا، اسی طرح لڑکیوں کے کان یا ناک وغیرہ، ناک میں یا کان میں جو سوراخ کیے جاتے ہیں، چھیدنا جس کو کہتے ہیں، وہ جائز ہے. لیکن لڑکوں کے کان بھی چھدواتے ہیں کچھ لوگ، بالی پہنتے ہیں پہناتے ہیں، یہ ناجائز ہے. یعنی کان چھدوانا بھی ناجائز لڑکوں کے، اور اسے زیور پہنانا بھی ناجائز ہے. اچھا، عورتوں میں ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے، لیکن چھوٹے بچوں میں ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا یعنی لڑکوں میں ناجائز ہے، بچیوں کے لیے جائز ہے. تو لڑکوں میں جب ناجائز ہے، تو جوان ہونے کے بعد مردوں میں بھی ناجائز ہے. کیا کہیں گے؟ تسی پنجابی وچ بھی ساڈے نال گل کرو کچھ.
جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا دین ہے دین فطرت ہے اور ہر ایسے حکم کم دا حکم دیندا جڑا فطرت دے عین مطابق ہے۔ بعض لوگوں نے وسوسہ ہوندا کہ اسلامی تعلیمات وچ معاذ اللہ زینت دا کوئی کانسیپٹ اور تصور نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سنت دے طریقے جڑے بیان فرمائے، جڑیاں ادائیاں اپنائیاں اور جنہاں دی تعلیم دتی، اس وچ کئی زینت دے اسباب موجود ہیں۔ دین اسلام ہر معاملے وچ اعتدال اختیار کرنا دا حکم دیندا ہے۔ زینت دے کچھ معاملات اے جے ہیں جڑے مرداں واسطے خاص ہیں، جڑے صرف مرداں ہی کرنے ہیں اور او بھی شریعت حدود وچ رہ گئے، اور بعض معاملات اے جے ہیں جڑے صرف عورتاں واسطے ہیں۔ تو عورتاں مرداں والے اور مرد عورتاں والے اسباب اختیار نہ کرے سن، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی کئی احادیث ہیں کہ او مرد جڑے عورتاں دی مشابہت اختیار کریندے نے، یعنی ہناندے والے حلیے اپنائیں، لباس وچ وضع کتا وچ، یا جڑیاں عورتاں مرداں والے انداز اپنائیں، اللہ تعالی انہاں تے لعنت کریندا، یہ اللہ تعالی سن محفوظ رکھے۔ انسانی بالا نال جڑے پراندی وغیرہ بنائی ویندی ہے، چوٹیاں بنائی ویندیاں، انہاں دا استعمال اے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جڑیاں بچیاں ہوندیاں انہاں دے کان چھیدنا، زیور پاونا واسطے اے بالکل جائز ہے، لیکن بچیاں یعنی لڑکیاں اے کم نہیں کرونا چاہیدا، کیونکہ اے عورتاں واسطے خاص ہے۔ بعض لوگ منت من لیندے ہیں کہ میں اگر پتر ہو سی تے میں او دے کان وی سوراخ کرا کے بالی پویسا، یا جے او دے وال لمے رکھیسا عورتاں، تے اے ساریاں منتاں بھی بالکل فضول ہیں اور شرن درست بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات دا حصہ ہی کہ مہندی جڑی ہے صرف عورتوں واسطے جائز ہے، عورت ہتھاں پیراں ہوتا ہے مہندی لا سکتی ہیں، مردن یا بچن اس دی لاؤن دی اجازت نہیں ہے۔ کپڑیاں دے اعتبار نال بھی اور جتیاں وغیرہ دے اعتبار نال بھی یہ خیال رکھنا چاہیے، بھلے بچی چھوٹی ہے یا بچہ چھوٹا ہی ہے، جڑے کڑیاں دے لباس ہیں جتیاں انہاں اوہی پواؤنیاں چاہیے، بچپن تو یہ تربیت دینی چاہیے۔ اور عورت مرداں والے اور مرد عورتوں والے لباس اور جتیاں وغیرہ نہیں پا سکتی، اور اگر بچن سوٹ پواؤنے ہیں ڈیزائن وغیرہ والے، بچن کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی جانور یا انسان یا جاندار دی تصویر کسی لباس اتنا نہ ہوئے۔
یہ بڑی اہم بات ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی بچوں کو بچوں والے اور بچیوں کو بچیوں والے لباس اور اس کی چیزیں پہنائی جائیں، اور اگر ایسا ڈریس ہے کہ جس میں تصویریں وغیرہ ہیں تو جاندار کی تصویریں نہ ہوں، جانوروں کی یا انسانوں کی یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جی ہمارے بلوچ بھائیوں کو بھی بتائیے زینت کی سنتیں اور آداب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینونا پروگرام اڈی انشاءاللہ عزوجل سنگار نا سنت ادی ہیل کینا
سنگار
سنگار
اچھا سنگار کو سنگار کہتے ہیں۔ چلیں بھائی ٹھیک ہے۔
اسلام صفائی باز پسند فرمائے فرے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا سیرت نا اور زندگی نا مطالعہ کین، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا زندگی ٹی بھی سیرت نا سیرت ٹی بھی صفائی نا باز کردار رہے، تو اینو انشاءاللہ عزوجل سنگر نا سنتاتی اور ادبات ہیل کی ہیں۔ قران مالف اینو میں دا پاو کہ ہرا ہنام خلیر ہے، تو ہنام خلنگ ہرا ارکو دا کرے سنگارے او ارکو دے گنے، اور ہرا مائی دا سنگارے او مائی دے گنے، مائی ارکو دا سنگارے کپس اور ارکو مائی دا سنگارے کپس، ہنام خلنگ دا بالکل مائی دے گن جائز ہے، شریعت متحرہ دا دے مائی دے گن مبھا کرنے، لیکن ہنام ارکو خلپس ارکو دے ہنام خلنگ ناجائز ہے۔ ہنن تینا خفتے تینا بامو سے ٹنگ کننگ خفتے خلنگ بامو سے خلنگ دا مائی دے گن تو جائز ہے، لیکن نری نہ آتے کن ارکو تے کن دا ناجائز ہے، کروئی نری نہ آتے اف اللہ تعالیٰ ننے زیبان کا سننا دادا عمل کرنے نہ توفیق۔
ماشاءاللہ۔ خواتین کے لیے ایک اہم بات ذرا سن لیجئے گا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے جائز اشیاء کے ذریعے گھر کی چار دیواری میں زینت کریں، لیکن میک اپ کر کے بن سنور کر گھر سے باہر اس طرح نہ نکلیں کہ غیر مردوں کی بھی نظر پڑے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت پوری کی پوری عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جائز طریقے سے شریعت کے تقاضوں کے مطابق زینت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام طریقوں سے بچنا نصیب فرمائے۔ ناظرین آئیے آپ کو انشاءاللہ غار حرا لیے چلتے ہیں، کیونکہ آج ذکر خیر بھی ہوا تھا تو ہم چاہتے ہیں کہ آخر میں اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔
سلام نور برساتے مسجد الحرام سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے. اسی پہاڑ پر غار حرا واقع ہے. اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں قیام و ذکر و فکر کے طور پر کئی کئی روز اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. اسی غار میں قرآن پاک کی اقرا بسم ربک الذی خلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی گئی. تو کیا اس پہاڑ پر چڑھ کر اس غار کی زیارت کرنی چاہیے؟
طریقے میں عمل کروں گا, ضرورت کروں گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیونکہ اس غار حرا کو نسبت ہے, میں اس لیے اس کی زیارت سے اپنے آپ ہی ٹھنڈی کروں گا. حجر اسود کو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ تو ایک پتھر ہے, لیکن میں تجھے اس لیے سمجھتا ہوں کہ تجھے میرے محبوب کریم صلی اللہ وسلم نے چوما. اور یہ ساری نسبت کی باہر ہے. تو غار تو ہزار ہے, لیکن غار ہیرا غار ہے. کہ اس غار ہیرا نے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم چومے.
سبحان اللہ, کیا بات ہے غار ہیرا کی اور اس مبارک پہاڑ کی. پہلی وحی جہاں نازل ہوتی ہے. غار ثور کو بھی بڑا جس کو کہیں کہ شرف ملا, لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مقدس جو غار ہے وہ غار حرا ہے, کیونکہ کئی کئی دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں جلوہ گری ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو وہاں جا کر مکہ مکرمہ میں اس غار کی زیارت اور مکہ مکرمہ کی اور زیارتوں کو دیکھنا نصیب فرمائے. بہرحال سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ بہت کچھ ہم نے سیکھا ہوگا اور عمل کریں گے. مدری چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ.
خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں.